السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ آل عمران کی چند آیتیں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، ان میں یہ آیت بہت اہم آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کا نزول سب سے پہلے جن آیتوں کے ذریعے ہوا ہے وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بہت سی صورتیں نازل ہوئیں، آیتیں نازل ہوئیں. چنانچہ اگر قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو دو قسم کی صورتیں ملتی ہیں، ایک کو مکی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مدنی کہا جاتا ہے. تو مکی صورتوں کا تناسب مدنی صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک کا آغاز جو ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ مدنی آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے. سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، سورہ نساء مدنی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب کے اندر، تدوین کے اندر قرآن پاک کی یہ ترتیب کیوں رکھی گئی؟ ایک دفعہ یہ سوال حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم نعت العلماء کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، ان سے کیا گیا، تو انہوں نے بڑا اچھوتا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سے اس کا آغاز کیا، اور سورہ بقرہ میں جو مضامین ہیں وہ براہ راست بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں، یہود کو مخاطب کرتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو مضمون ہے وہ مسیحیت کو مخاطب کرتی ہے، مسیحیت کو مخاطب وہ کرتا ہے. لہذا یہ ذہن میں بات بٹھانے کے لیے امت اسلامیہ کو کہ تمہارا سامنا اور سابقہ ان دو قوموں کے ساتھ، یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ، لہذا اس کو قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے مقدم کیا گیا ہے. لہذا اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ ہمیشہ اپنی اقلیت، اپنے فہم و فراست، اپنے علم اور وجدان، اپنے ہوش و خرد کے ساتھ ساتھ اپنی قوت و طاقت کو شامل کر کے اسلام کے خلاف ہمیشہ نبرد آزمائیے رہیں گے. اس کے بعد یہ طرح طرح کی سازشیں کریں گے، تدبیریں کریں گے. ان میں سب سے بڑی سازش اور سب سے زیادہ خطرناک سازش، سب سے زیادہ اسلام کو متہم کرنے والی سازش جو ہوگی وہ خواتین کے تعلق سے ہوگی. اس لیے اللہ نے آل عمران کے بعد سورہ نساء رکھا ہے، اور نساء کے معنی خواتین کے، نساء کے معنی خواتین کے ہیں. گویا سورہ کے اندر، اس سورہ کے اندر تیسرے نمبر پہ یہ سورہ جو ہے خواتین کو اسلام نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیسی سرفرازیاں ان کو عطا کی ہیں، ان کے کتنے احکامات کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، اجمال نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، تاکہ کہیں بھی کسی گوشے میں، کہیں بھی کسی زاویے نظر سے، کسی بھی نقطۂ نگاہ سے اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں اور اگر انصاف کا تقاضا شامل حال ہے تو پھر کہیں بھی اتہام کی گنجائش باقی نہیں رہتی. سورہ نساء کے بعد جو آزمائش کی دہلیز ہے، جہاں آزمائش ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. لہذا سورہ مائدہ اس کے بعد ہے، سورہ مائدہ اس کے بعد ہے، لہذا کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو کھاؤ، اللہ نے کھانے کے لیے تمہارے آنے سے پہلے غذاؤں کا انتخاب فرما دیا، لیکن پاکیزہ غذائیں تمہارے لیے رکھی ہیں. غذائیں تو بہت کچھ بن سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو اشرف المخلوقات کا تمغہ اس عطا کیا ہے، اس کے لیے پاکیزہ غذا، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. شیطان تمہیں ان چیزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے جو ناپاک ہیں، حلال نہیں ہیں، خباثت سے بھری ہوئی چیزیں ہیں، اس کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے. شراب کی طرف لے جاتا ہے، سور کی طرف لے جاتا ہے، خنزیر کی طرف لے جاتا ہے، اور نہ جانے کن چیزوں کی طرف جو واقعتاً اللہ نے حلال کیا، لیکن اس کو بھی اس طریقے کے ذریعے وہ سامنے لے آتا ہے جس سے اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو قرآن پاک کی یہ ترتیب ہمیں اس طرح متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان کا مقابلہ، ان کا جواب، اور ان سے فیس ٹو فیس اگر بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دین کے غلبے کی بات کریں گے تو قرآن پاک کو چھوڑ کر کے نہیں کر سکتے. قرآن پاک ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے، قرآن پاک ہی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن پاک وہ ہے جس نے صاف صاف یہ اظہار کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. ادیان تو بہت ہو سکتے ہیں، ادیان بہت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دین جس کو اللہ نے اب قبول فرما لیا ہے وہ اسلام ہے. اختلاف ہوگا، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اختلاف کریں گے، اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف انہوں نے حق کو قبول کرنے کے جذبے سے نہیں کیا ہے، بلکہ حق کو باطل قرار دینے کے جذبے سے کیا ہے. الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، ومن یکفر بآیات اللہ، اللہ کے احکام کو، اللہ کی نشانیوں کو کا جو انکار کرے گا تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ زندگی چند روزہ ہے. تو اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس پر ہمیں پرفیکٹ طور پر، قطعی طور پر یقین رکھنا چاہیے. ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں بہت بھول ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے، بڑے خطرے میں ہم ہوتے ہیں، اپنا ایمان ہم جو ہے وہ اس کا سودا کر لیتے ہیں، جب کوئی یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ سارے ادیان یکساں ہیں، سارے مذاہب یکساں ہیں. یہ کہنا غلط ہے. اب مذاہب یکساں نہیں ہیں، مذاہب قبولیت کے اعتبار سے اپنے اپنے اس میں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں. دنیا کے کمیونٹی اور اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی میں برتنے کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے سوائے اسلام کے اب کوئی مذہب نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ سیدھا مذہب ہے. ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراطي مستقيما، فاتبعوه، اسی پر چلو، اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، بہت سے راستے ہیں، منزل تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے. اگر اور راستوں کو اختیار کرو گے تو وہ راستے تمہیں اصل راستے سے جدا کر دیں گے. فتفرق بكم عن سبيله، جو اللہ کا خاص راستہ ہے جس کو اس نے منتخب کیا ہے کہ ہمارے بندے اسی راستے سے آئیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ملک کا صدر ہوتا ہے، ملک کا کوئی وی آئی پی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ کہیں بھی جب جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ، روٹ مقرر کیا جاتا ہے، اسی روٹ سے وہ جاتا ہے. حالانکہ بہت سے راستے، بہت سے روڈ ہیں جو اس کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن چوائز وہ خود نہیں کرتا ہے، چوائز اس کا پروٹوکول کرتا ہے، اس کو متعین کیا جاتا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے دارالعلوم نت العلماء میں نائب صدر جمہوریہ جب حامد انصاری تھے تو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ دارالعلوم میں جب داخل ہوتے ہیں تو جو پرانی بلڈنگ ہے 100 سال پرانی بلڈنگ بہت زبردست بہت بڑی بنی ہوئی، وہاں جب پہنچتے ہیں تو دو راستے ہو جاتے ہیں، ایک ذرا گھوم کر کے وہاں پہنچتا ہے مہمان خانے تک جہاں حضرت کا قیام ہے، اور ایک سیدھا جاتا ہے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے جو سیدھا راستہ تھا اس کا جو ہے چوائس کیا کہ اس راستے سے جائیں گے، ادھر سے نہیں جائیں گے۔ اس میں ایک جگہ بریکر تھا تاکہ طلبہ خاص طور سے گاڑی لے کر کے بہت تیزی کے ساتھ نہ گزریں، کہیں حادثہ نہ ہو جائے، تو بریکر بنوا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بریکر کو کھدوا رہے ہیں، وہ حکومت والے دو روز پہلے سے آ کر سرکاری عملہ جو اس کو کھود رہا اس کو برابر کر رہا، تاکہ یہاں صدر جمہوریہ کی گاڑی آئے تو ذرا سلو نہ ہونے پائے، وہ جس روٹ سے جس انداز میں آئے اسی انداز سے جانے پائے، کہیں سلو نہ ہونے پائے۔ اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو روٹ مقرر کیا ہے اس میں سلو کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب روٹ مقرر کر دیا تو صدر جمہوریہ بھی اسی طرف سے جاتا ہے۔ اس صدر جمہوریہ کا کیا اعزاز جو فانی ہے چند سال کے لیے، یہ صدر جمہوریہ سے اونچا مقام اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف اس کو بنایا ہے، اس کے لیے جو روٹ مقرر کیا اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اب جب چینج نہیں کر سکتا ہے، دوسروں نے چینج کر لیا ہے تو چینج کیے ہوئے راستے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں سب برابر ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں سب یکساں؟ لہذا یہاں بہت بھول ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارے مذاہب یکساں ہیں۔ اگر سارے مذاہب یکساں ہیں تو پھر توحید و شرک کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ توحید ہے، ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار فصلیں قائم کی ہیں، بے شمار ابواب قائم کیے ہیں، لیکن پہلی کتاب جو کی وہ کتاب الایمان، اور آخری کتاب جو قائم کی کتاب التوحید۔ تو توحید اور ایمان دونوں ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتاب الایمان میں ایمانیات کے تعلق سے ساری بحث کی، اور کتاب التوحید میں وہ مذاہب جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور راہ راستے وہ ہٹ چکے تھے، جو اس زمانے کے معتزلہ کہلائے، قدریہ کہلائے، جبریہ کہلائے، جہمیہ کہلائے، کرامیہ کہلائے، خوارج کہلائے، روافض کہلائے، ان کا رد کر کے کتاب التوحید کے اندر جو ہے حق جو مذہب ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ لہذا اصل مذہب کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب۔ اب سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، ایک اختلاف ہے ایک مخالفت۔ اختلاف کی گنجائش اسلام نے دی ہے، مخالفت کی گنجائش نہیں دی، بلکہ یوں اگر میں کہوں کہ اختلاف منشاء الہی ہے، منشاء رسول ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ آج یہ تلاوت ہو رہی تھی، میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ خواتین جن کو طلاق دے دی جائے ان کے لیے 3 قرائے ہیں، یتربصن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، کہ جن خواتین کو طلاق ہو جائے ان کے لیے عدت 3 قرع ہے۔ قرع کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اور قرع کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں، دونوں معنی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ رب العزت حیض ہی استعمال کرتے تو اختلاف ہوتا نہیں؟ ہوتا، ثلاثہ حیض کہہ دیتے، لیکن قرآن پاک نے حیض نہیں کہا، قرآن پاک نے قرع کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے ہی طہر کا لفظ آ جاتا، ثلاثۃ اطہار ہو جاتا، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن قرع کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اختلاف ہوگا، کوئی قرع طہر لے گا، کوئی حیض لے گا، لیکن یہ اختلاف عمل کے لیے ہے، مخالفت کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اغلاق کی طلاق قابل قبول نہیں ہے، اغلاق کی طلاق قابل قبول نہیں ہے۔ اغلاق کے معنی لغت میں پاگلپن کے آتے ہیں، جنون و دیوانگی کے آتے ہیں، اور اغلاق کے معنی نشے میں جو دھت ہو، شرابی، نشہ چڑھا ہوا، اس کے بھی آتے ہیں، جبر و اکراہ کے بھی آتے ہیں۔ اب ایک مجنو و دیوانہ ہے فطری طور پہ، تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اغلاق کے معنی دیوانگی کے ہیں۔ اور جبر و اکراہ کا معنی، یعنی کسی کو پکڑ کر کے زبردستی اس سے طلاق لے لی جائے، دو ورنہ بھی تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس جبر و اکراہ کے ساتھ اگر کوئی طلاق دے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو دو مفہوم آگے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی کی زبان ہے، اور آپ اغلاق کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، آپ اس کی جگہ جنون استعمال کرتے۔ لیکن وسعت کے لیے یہ اختلافات ہیں، عمل کے لیے ہیں، لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے رکوع کیا کرتے تھے، بجائے اس پہ رکھنے کے یوں رکھتے تھے، اور اس کی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خضوع ہے، خشوع ہے، تذلل ہے، لہذا اس طرح سے رکوع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دیکھتے تھے اس طرح سے ڈانٹتے تھے، پٹائی کرتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، مخالفت نہیں ہوئی، ایک بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، لیکن تغلیط نہیں کی جاتی تھی کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے سینکڑوں مسائل، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان سینکڑوں مسائل کے اختلافات کو نقل کیا ہے۔ تو اختلاف کا ہونا، اختلاف کا باقی ہونا منشأ الہی معلوم ہو رہا ہے، لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب ایک ہو جائیں، ایک ہی عمل پہ آ جائیں، تو یہ خلاف کہہ رہا ہے، یہ اسلام کی فطرت کے خلاف۔ توسل جو اسلام کے اندر ہے اس کو باقی رہنا ہے، ہاں اس میں کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی عمل کے تعلق سے ایسی تغلیط نہ ہو کہ اس کا اعتبار گھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اگر وہ سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ ہمیں عزت کی نظر سے، شرف کی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا حالات و زمانے کے اعتبار سے جو بھی شکل ہو دین کی، اس کو اختیار کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے، مقبول ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام دین سراپا تذلل، سراپا صرف گندگی، اور سراپا گویا سلنڈر کرنے کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے نام پر قبول کر لیا جائے۔ جو قبول نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، نہیں قبول کرے گا، کہے گا کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ آج انڈونیشیا سے لے کر کے اور مراکو تک بے شمار مسلم حکومتیں ہیں، اور ایک ارب سے زائد، سوا ارب کے قریب مسلم آبادی ہے، لیکن آج اسی میں گرفتار ہے کثیر آبادی کے، کچھ لے رہی ہے اور کچھ چھوڑ رہی ہے، یہ نہیں یہ لے لیا، اس کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ لبرل اسلام کی طرف جا رہے ہیں، خود ساختہ اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مادی زندگی کے تمام تر سورسز اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، عددی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مادی زندگی کے تمام تر چیزوں کو اللہ نے بھر کر کے دیا ہے، اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے کہ خزیون رسوائیاں ہیں، خزیون فی الحیات الدنیا، ہمارا کوئی وزن نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم دھتکارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ لیا کچھ نہیں لیا۔ وہ شخص جو بس میں سوار ہونا چاہتا ہے، ایک پیر باہر رکھے ہوا ہے، ایک پیر اندر رکھے ہوا، بتاؤ ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ گرے گا کہ نہیں گرے گا، لوگ اس کو پاگل و دیوانہ کہیں کہ نہیں کہیں گے، اس کا وزن گھٹ جائے کہ نہیں گھٹ جائے گا، لوگ کہیں گے اندر جاؤ۔ تو ہم سوار ہونے میں تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور دین کی سواری جو جنت لے جانے والی ہے اس پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک پیر ادھر رکھتے ہیں، ایک پیر ادھر رکھتے ہیں، جھول کر کے جانا چاہتے ہیں، جو جھول کے جائے گا جھول ہو جائے گا، اس جھول کے شکار ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زندگی کو، اس روش کو، اس روایت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت. وصلى الله تعالى على خير.